بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جاريس أحاديث نووية كشرح كدرس جاريه إمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه فرماته. الحديث 41 تاليس من حديث عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذه الترجمة سيدنا أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما سي روايته الله تعالى کے پیارے پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں: تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی دلی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت اور دین کے تابع نہ ہوں. یہ حدیث حسن صحیح ہے، کتاب الحجت میں صحیح سند سے مروی ہے. اس حدیث کے تعلق سے فضیلۃ الشیخ العلامہ ابن حسن العباد البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں: نمبر ایک، الحدیث صححه النووی، اس حدیث کو امام نووی نے صحیح کہا. وعزاه الى کتاب الحجہ، اور اسے منسوب کیا کتاب الحجت کی طرف. قال ابن رجب فی جامع العلوم والحکم، امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف و مشہور کتاب جامع العلوم والحکم میں فرماتے ہیں: يريد بصاحب کتاب الحجت، امام نووی سے اس بات سے مراد کہ صاحب الحجت جن کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اس سے مراد الشیخ ابا الفتح نصر بن ابراہیم المقدسی الشافعی، شیخ ابو الفتح نصر بن ابراہیم المقدسی الشافعی، الفقیہ الزاہد، نزیل دمشق، جو دمشق میں رہتا تھا. وکتابه هذا، اور یہ کتاب جس کا ذکر کیا گیا ہے، کتاب الحجۃ علی تارک المحجۃ، اس کتاب کا پورا نام ہے کتاب الحجۃ علی تارک المحجۃ، اور اس کتاب میں یتضمن ذکر اصول الدین علی قواعد اہل الحدیث والسنہ، اور اس کتاب میں دین کے ایسے اصول اور بنیادی قواعد کا ذکر کیا گیا ہے جو اہل سنن الحدیث نے بیان کیے ہیں. یعنی اصول دین کا ذکر کیا گیا ہے، کس بنیاد پر، کس نے کہا یہ اصول دین ہیں، کس نے قواعد رکھے ہیں، قواعد علی قواعد اہل الحدیث والسنہ. مسلمانوں کو جتنی بھی گروہ موجود ہیں، فرقہ بندیاں ہو چکی ہیں اور مسلمان 73 فرقوں میں بڑھ چکے ہیں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا جسے خوشخبری سنائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. باقی جو 72 فرقے ہیں انہوں نے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں اور قواعد دین کے بنائے ہوئے ہیں. جب امت ہی فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر قرآن و حدیث کی بات تو وہ بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے اصول بنائے. اب دیکھ لیں، روافض کو دیکھ لیں، خوارج کو دیکھ لیں، اور معتزلہ کو دیکھ لیں، ان سے پہلے جہمیہ کو دیکھ لیں، یا ان کے بعد میں کلابیہ، اشعریہ، ماتریدیہ، یا صوفیوں کو دیکھ لیں، قادیانیوں کو دیکھ لیں، جتنی بھی سیکٹس آج موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، میں دیکھیں سب نے اپنے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں. عجب بات یہ ہے کہ دین کے اصول بناتے ہوئے بھی وہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے اصول قرآن اور سنت سے ٹکراتے ہیں. صرف ایک ہی جماعت ہے, ایک ہی گروہ ہے, ایک ہی فرقہ ہے جن کے اصول قرآن اور سنت سے لیے گئے ہیں اور قرآن اور سنت کے مطابق ہے, اور وہ ہیں اہل الحدیث والسنہ, جنہیں سلفی بھی کہا جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد خرج هذا الحديث الحافظ ابو نعیم في کتاب الاربعین, اور حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب الاربعین میں اس حدیث کا بھی ذکر کیا ہے. وشرط في اولها, اور انہوں نے اس کتاب کے آغاز میں شرط رکھی, ان تكون من صحاح الاخبار وجياد الاثار, اور انہوں نے شرط رکھی کہ جن احادیث کو میں بیان کر رہا ہوں اپنے اس کتابچے میں, اپنے اس کتاب میں اربعین حدیث کو جب جمع کیا امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے مقدمے میں یہ لکھا کہ اس شرط پر میں ان حدیثوں کو جمع کر رہا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہوں, صحیح من صحاح الاخبار وجیاد الاثار, صحیح ہوں اور جید ہوں. مما اجمع الناقلون علی عدالت ناقلیہ, خاص طور پہ ایسے حدیثیں جن کی راویوں کی عدالت پر محدثین کا یا حدیث نقل کرنے والوں کا اجماع ہو. وخرجته الائمۃ فی مسانیدہم, اور یہ بھی تیسری شرط ہے کہ ائمہ حدیث نے اپنی مسانید میں, اپنی کتابوں میں, مستند کتاب وہ ہوتی ہے جس میں وہ حدیث جمع کی جاتی ہیں, کس ترتیب سے؟ صحابی کے نام کی ترتیب سے, یعنی جو حدیث سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کی ہے سب ایک جگہ پہ اکٹھی کریں گے, سید انس کی حدیث ایک جگہ پہ اس ترتیب سے, اور الفابیٹیکلی شروع کرتے ہیں, جس کا الف سے نام شروع ہوتا ہے وہاں سے شروع کریں گے, پھر حرف الباء, پھر حرف التاء, اس طریقے سے. ثم ان الحافظ ابن رجب ضعفه, شاہ عبد المحسن العباد حفظ اللہ فرماتے ہیں پھر اس بات کے بعد حافظ ابن رجب نے اس حدیث کو ضعیف فرمایا ہے. جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں حافظ ابن رجب نے یہ فرمایا کہ حدیث ضعیف ہے. وبین وجوه تضعیفه, وبين وجوه تضعيفه, اور انہوں نے وجوہ بھی, وجوہات بھی بیان کی حدیث ضعیف کیوں ہے. واما الحافظ ابن حجر فقد اشار في الفتح, اور امام حافظ ابن حجر رحمه الله عليه نے في الفتح, يعني فتح الباري میں جو صحیح بخاری کی شرح معروف شرح ہے, انہوں نے اشارہ کیا اس حدیث کی طرف, کہ اشارہ الى ثبوتی, کہ حدیث ثابت ہے. وجعله من حديث ابي هريره رضي الله عنه, اور انہوں نے یہ فرمایا کہ حدیث جو ہے سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے. جو حدیث ہم نے پڑھی وہ کون سے صحابی ہیں؟ ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے. حافظ بن حجر نے یہی حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے نقل کی ہے کسی اور سند کے ساتھ, فتح الباری میں فرماتے ہیں من حديث ابو هريره فقال واخرج البيهقي في المدخل وابن عبد البر في بيان العلم ان جماعه من التابعين, اور امام بيهقي نے مدخل میں اور ابن عبد البر نے بیان العلم میں تابعوں کی ایک جماعت سے اسی روایت کی ہے, كالحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي باسانيد جياد, اور جيد سند سے یہی روایت ان تابعوں کی جماعت سے مروی ہے. ذم القول بالرأي المجرد, یہ روایت جو ان تابعین سے مروی ہے اس روایت میں محض رائے کی بنیاد پر بات کرنے کی مذمت کی گئی ہے کہ اپنے رائے کو آگے کرنا ہے اور نصوص کو چھوڑ دینا ہے. تو جتنی بھی ان تابعین کا ذکر کیا گیا ہے فتح الباری میں, انہوں نے ایسی روایات بیان کی ہیں, نقل کی ہیں جن میں رائے اور خواہش نفس کو آگے کرنے کی مذمت کی گئی ہے. ويجمع ذلك كله حديث ابي هريره رضي الله عنه, اور یہ سارے کے سارے جو خلاصہ ہے ان روایات کا جو ان تابعین سے مروی ہیں, سیدنا ابو هريره کی اس حدیث میں جمع ہو جاتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به, یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں. اخرجه الحسن ابن سفيان وغيره ورجاله ثقات وقد صححه النووي في اخر الاربعين, اور امام نووی نے اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے. خلاصہ کلام, حدیث صحیح ضعیف ہے؟ ضعیف ہے, حدیث ضعیف ہے لیکن معنی صحیح ہے, اس لیے پریشان نہ ہو. اور حافظ ابن حجر نے دوسری روایت سے روایت کیا ہے وہ روایت صحیح ہے, لیکن جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ روایت ضعیف ہے. اور معنی کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے, معنی ٹھیک ہے حدیث کا. اب دیکھیں معنی کیا ہے اور کس اعتبار سے حدیث صحیح ہے. سندن ضعیف ہے اور متنن اور مفہوم حدیث صحیح ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ, شیخ صاحب نے تصحیح تضعیف نہیں کی ہے, شیخ عبد الحسن عباد نے حفظہ اللہ نے یہاں پر دونوں اقوال بیان کر دیے ہیں اور اس میں علماء کا اختلاف ہے, لیکن جو قول راجح ہے وہی تضعیف والا ہے جیسے محقق علماء بیان فرماتے ہیں. الغرض دوسرے باب شیخ صاحب فرماتے ہیں نفی الایمان فی الحدیث لا یؤمن, کس چیز کی نفی ہے؟ ایمان کی نفی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ شخص کافر ہو گیا ہے؟ ہر وہ شخص جو خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اور شریعت کی پیروی کو چھوڑ دیتا ہے کیا وہ کافر ہوتا ہے؟ یہ کس کا منہج ہے؟ خوارج کا منہج ہے. بارک اللہ فیک, یہ منہج سنو جماعت کا منہج نہیں, یہ خوارج کا منہج ہے. کیونکہ خواہش نفس کی پیروی کرنے والا نواقض اسلام کا ارتکاب بھی کر سکتا, کافر بھی ہو سکتا ہے. کب ہوگا جب نواقض اسلام میں سے کسی کا ارتکاب کرے گا؟ لیکن اگر وہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے کبیرہ گناہ کر لے, سود کھا لے, زناکاری کر لے, بدکاری کر لے, قتل کر لے, کیا یہ بھی کفر ہے؟ تو اس ایمان کی نفی سے کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں نفی الایمان فی الحدیث نفی للکمال الواجب, نفی للکمال الواجب, یعنی جو ایمان کے کمال کے وجوب ہے اس میں کمی ہو جائے گی. یہ نفی جو ہے نفی الکمال وليس نفی الصحة, نفی الصحة سے مراد ایمان ہے ہی نہیں, ایمان صحیح نہیں ہے. جب ایمان صحیح یعنی باطل ہے, اور باطل ایمان مطلب کفر ہے. تو اس حدیث سے مراد نفی جو ایمان کی ہوئی ہے نفی الکمال وليس نفی الصحة. اس فرق کو طالب علم کو ضرور یاد کرنا چاہیے. شریعت کے نصوص میں ایمان کی نفی دو قسم کی آئی ہے. ایک قسم ہے کہ ایمان باقی رہتا ہی نہیں ہے, ایمان کی نفی کی گئی ہے. دوسری قسم میں ایمان کی نفی کی گئی لیکن نفی الکمال وليس نفی الصحة. شیخ صاحب فرماتے ہیں قال النووي في شرح الاربعین, النووي نے اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں اي ان الشخص يجب عليه ان يعرض عمله ان يعرض عمله على الكتاب والسنه, ہر شخص پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے عمل کو کتاب اور سنت پر پیش کرے. ويخالف هواه, اور اپنی خواہش نفس کی مخالفت کرے. ويتبع ما جاء به صلى الله عليه واله وسلم, اور ہر چیز کی اور ہر اس چیز کی اتباع کرے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. وهذا نظير قوله تعالى, اور یہ جو حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس حدیث میں بالکل ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة, اور کسی مؤمن مرد یا عورت کے لیے یہ بات درست نہیں تھی کیا, اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون المخيرة من امرهم, جب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں پھر مومنوں کے لیے یہ درست نہیں ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف قدم اٹھائیں, بلکہ ان پر یہ واجب ہے کہ اس فیصلے کو من و عن سے مان لیں, ان کا اپنا اختیار باقی نہیں رہتا. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے جب اللہ تعالیٰ کا فرمان سامنے آ جائے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ جائے تو مومن کے ایمان کے تقاضے کے سر کو جھکا کے اسے تسلیم کر لے. وہ یسلم تسلیما, یہ شرط ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فلیس لأحد مع اللہ عز وجل ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم امر ولا ہوا, اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے حکم کے ساتھ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس کو پیش کرے یا اس پہ عمل کرے. تیسرے نمبر پر شیخ صاحب فرماتے ہیں قال ابن رجب فی جامع العلوم والحکم, امام ابن رجب نے جامع العلوم والحکم میں فرماتے ہیں والمعروف فی استعمال الہوا عند الاطلاق انه المیل الى خلاف الحق, اب ہوا سے مراد کیا ہے؟ ہوا کی بات بار بار ہوئی ہے, ہوا یعنی خواہش نفس. اس سے مراد کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں عند الاطلاق اگر ہوا کہا جائے مطلقاً بغیر کسی قید کے تو اس کا معنی ہے انہ المیل الى خلاف الحق، حق سے دوری ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو حق سے دور کر دیتی ہے وہ ہوا ہی ہے. قاعدہ یاد رکھ لیں، ہر وہ چیز جو آپ کو حق سے دور کر دیتی وہ ہوا ہے، وہ خواہش نفس ہے. اہل الاہواء کون ہے؟ اہل البدع ہیں. البدع کو اہل اہواء کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے نصوص شریعہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفسان کی پیروی کرتے ہوئے حق سے دور ہو گئے کہ نہیں. اس کی دلیل میں شخص فرماتے ہیں کما فی قولہ عز و جل، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، منع فرماتے ہیں، ولا تتبع الہوى، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس کی پیروی مت کرنا. انبیاء سے بہتر کون ہے دنیا میں؟ اگر خواہش نفس کی پیروی میں کوئی خیر ہوتا اور ہر بندہ اپنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پر آسان دنیا اور آخرت کر سکتے اور کامیابی حاصل کر سکتے تو پھر جو سب سے عقل مند سب سے بہترین لوگ ہیں وہ کامیاب نہ ہو جاتے. اور سب سے بہترین لوگ کون ہیں دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، الانبیاء والرسل علیہ الصلاۃ والسلام، پھر ان کے بعد ان کے جانشین، ان کے صحابہ جنہیں براہ راست ان سے علم حاصل کیا، علم، ایمان، تقوی، فضیلت حاصل کر گئے، اور ان کے بعد ان کے جانشین تابعین، تو یہ سلسلہ رہتا. لیکن سبحان اللہ، کامیابی کے لیے نہ تو عقل کام آتی ہے اور نہ ہی خواہش نفس کام آتی ہے اور نہ ہی کوئی حسب و نسب کام آتا ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ کام آتا ہے اور نہ ہی کوئی دنیا کا سب سے بڑا علم کام آتا ہے. کامیابی کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایک ہی راستہ ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، ایک ہی راستہ ہے، دین کی صحیح سمجھ کا راستہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تتبع الہوى، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات نفسانی کی اتباع ہرگز نہ کرنا. کیوں؟ فیضلک عن سبیل اللہ، آپ کی خواہشات نفسانی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کر دے گی، گمراہ کر دے گی. سبحان اللہ، ہم جیسے فقیروں، مسکینوں اور حقیروں کو کیا پیغام ہے ہمارے لیے، مجھے بتائیں. اگر اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، تو ہم کون ہیں؟ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، نبی کی عصمت وحی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. نبی معصوم عن الخطا کیوں ہے؟ کیونکہ وحی نازل ہوتی ہے اور نبی بچ جاتا ہے. ہم کون ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کیا قدر و قیمت ہے کہ ہمارے پر وحی نازل ہوتی جو ہمیں بچائے گی غلطی سے؟ ہم خطا کار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں. عجب بات ہے، خطا کار ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں اور نصوص کو چھوڑ دیتے ہیں، شریعت کی چھوڑ دیتے ہیں. ظلمات بعضها فوق بعض، یہ ہمارے لیے کافی تھا کہ ہم خطا کار ہیں، بشر ہیں، مسکین ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں. واللہ اپنی عقل کی بنیاد پر اگر ہمیں اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا اور ہمیں اپنی عقل کے حوالے کر دیتا، واللہ قسم کھا رہا ہوں، ہم سب ہلاک ہو جاتے. دین ہی عصمت ہے، ایک ہی ذریعہ کامیابی کا، واللہ فلاح اس دین میں ہے، فلاح صحیح راستے میں ہے. کیونکہ دیندار تو بہت ہیں، دعوے دار بھی بہت ہیں. آج دیکھ لیں، مسلمان مسلمان کو دشمن بنا بیٹھا ہے، قتل عام کر رہا ہے، دین کے نام پر ہے کہ نہیں، جہاد کے نام پر ہے کہ نہیں. تو کیا یہ اتباع الہوا ہے یا اتباع الشریعت ہے؟ کیا خیال ہے؟ شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ مسلمان کا قتل عام کرنا؟ کہیں پر ہے؟ اچھا، کافر کو قتل کرنے کی بھی شرطیں ہیں کہ نہیں؟ کافر کو جب قتل کرنے میدان جنگ میں، واللہ میدان جنگ میں، یعنی کہ گھروں میں جا کے دھماکے کرنے ہیں، اغتیال کرنے ہیں، اسیسینیشن کرنی ہے، چھپ چھپ کے حملے کرنے ہیں، میدان جنگ میں اگر کافر کا آمنا سامنا ہو جائے نا، تب بھی شرطیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچوں کو قتل مت کرنا، عورتوں کو قتل مت کرنا، بزرگوں بوڑھوں کو قتل مت کرنا. یہ مسلمان ہیں، کافروں کی بات ہو رہی ہے، کافروں کے ان لوگوں کو قتل کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. آج جو مسلمان بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے, عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے, بزرگوں کو بھی, اللہ تعالیٰ گھر مساجد میں قتل عام کیا جا رہا ہے, یہ خواہش نفس خواہشات نفسانی کی پیروی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ. واللہ یہ آیت کریمہ ہمارے لیے کافی ہے. ہر وہ شخص جو اپنی منمانی اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے اور دین پہ عمل تو کرنا چاہتا ہے لیکن جیسے کہ اس کا دل چاہتا ہے, نہ کہ جیسے کہ اس کا رب چاہتا ہے, وہ ٹھوکر ضرور کھاتا ہے اور وہ ہلاک ضرور ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ نازل نہ ہو جائے مرنے سے پہلے اور توبہ نہ کر لے. واللہ معاملہ بہت خطرے میں, یعنی خطرناک بات ہے اور یہ عام بات نہیں. واللہ آج ہمارے جوان اور خاص طور پہ ٹین ایج میں ہمارے بچوں کو پکڑا جاتا ہے, ان کو برین واش کیا جاتا ہے, ان کو جنت کے خواب دکھائے جاتے ہیں, 70 حوریں کے خواب دکھائے جاتے ہیں, انہیں بیچارے جاتے ہیں, اپنے والدین سے جھوٹ بولتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, ان کو رلا کے جاتے ہیں اور ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پر واپس آنے کا راستے بند ہو جاتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. امت کو ملا تو کیا ملا؟ قتل و غارت, فسادات. آج کافر بھی ہم پر ہنستے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان ہے جو مسلمان کا قاتل ہے, یہ مسلمان ہے جو مسلمان کی جان عزت اور مال کا دشمن ہے. کل یہ لوگ کہتے تھے کہ یہودی غاصب ہیں, یہودی ظالم ہیں, آج یہ کہتے کہ مسلمان بھی غاصب ہے, مسلمان بھی ظالم ہے. یہودیوں نے ایسا کام نہیں کر دکھایا جیسے کہ انہوں نے کیا ہے. یہودیوں کی ضرورت نہ تھی کہ اللہ گھر میں داخل ہو کے مسلمان کو قتل عام کرتے, بم بلاسٹ کرتے, لیکن ایسے ضرورت مند لوگ آئے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں, جو قرآن کی تلاوت کرتے حلق سے اترتا نہیں ہے, نمازیں پڑھتے اتنی خوبصورت نماز پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی نمازیں بھی ان کے ماسوں میں کوئی قیمت نہیں رکھتی, لیکن دین سے ایسے خارج ہوتے ہیں جیسے کہ شکار سے تیر خارج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا, جہنم کو بھی پیدا کیا, جنت کے لیے بھی اہل ہیں, جنت والے ہیں اصحاب الجنہ ہیں, اور جہنم کے لیے بھی اہل ہیں اصحاب النار ہیں. آپ یہ دیکھنے کہ ہم کہاں پہ ہیں. واللہ ہمارا مستقبل جنت میں یا دوزخ میں ہے, آج ہمارا عقیدہ, ہمارا منہج, ہمارا عمل متعین کر رہا ہے. آج ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں, کل ہم اسی راستے پر چلتے ہوئے ہمارا انجام ہونے والا ہے. اور خوارج, جو منہج الخوارج, خوارج کہاں پر ہیں؟ جنت میں, دوزخ میں, جہنم میں, صرف جہنم میں. کلاب النار لفظ دیکھا ہے, کلاب النار یعنی جہنم کے کتے, ایسی سخت وعید. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی گالی کسی کو نہیں دی, کبھی سنا ہے؟ کافر کو بھی گالی نہیں دیتے تھے, سبحان اللہ. لیکن اس گروہ کے لیے اتنی سخت وعید اور کتے کا لفظ کہ یہ جہنم کے کتے, جہنمی نہیں ہے, نہیں, یعنی جہنمی کہنے بھی جہنم کی توہین ہے شاید, صرف جہنمی نہیں, جہنم کے کتے ہیں. عجب بات ہے, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, خوبصورت نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے, روزے بھی رکھتے ہیں, عبادت بھی کرتے, قرآن کی تلاوت بھی کرتے, تب بھی جہنم کے کتے ہیں. ان للہ و انی الیہ راجعون. وجہ کیا ہے؟ آج دیکھ سکتے ہیں آپ کہ مسلمان کا سب سے بڑا دشمن آج کون ہے. یہود و نصارہ تو ہیں ہمیشہ سے ہی, آج اگر کہیں گے پہلے رینک پہ سب سے اوپر سب سے بڑا دشمن کون ہے, آج یہودی اب دوسرے نمبر پہ آ گئے, تیسرے نمبر پہ آ گئے. آج سب سے بڑا دشمن مسلمان کے یہی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے, یہی خوارج ہیں جنہوں نے کل صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھائی, ان کی تکفیر کی, اور ان سے پہلے ان کے سب سے بڑے دادا نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نکیر کی. اس بدبخت انسان کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اعدل یا محمد. اس نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ, اتنی شرم اسے نہیں آئی, کہتے اعدل یا محمد, اے محمد تو نے انصاف نہیں کیا، انصاف تو کرو نا. سبحان اللہ، اتنی بڑی جرت. آج اگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ علماء جو ہیں، حکمرانوں کے علماء ہیں، سلاطین کے علماء ہیں، کہ بڑی بات نہیں ہے، ان کے دادے نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بد زبانی بد کلامی کی، تو کیا بعید ہے ان سے کسی عالم کو چھوڑیں گے؟ صحابہ کرام کو چھوڑیں گے یا علماء کو چھوڑیں گے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر فرماتے ہیں، اس شخص کے پیٹھ سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن کی تلاوت کریں گے حلق سے نہیں اترے گا، نماز پڑھیں گے تم اپنی نمازوں کی نماز کے سامنے حقارہ سے دیکھو گے، دین سے ایسے خارج ہو جائیں گے، ہوں گے جیسے کہ تیر شکار سے خارج ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار تم لوگ ہمیشہ تحذیر کرتے رہتے ہو، وہ نام لے کے تحذیر کرتے ہو، منع کرتے رہتے ہو، لوگ بیچارے چھوٹے ہوتے ہوئے بات سمجھ نہیں پاتے، تو لوگوں کو ایسی بات کر جو وہ سمجھ سکے. سبحان اللہ، حدیث میں دیکھا ہے آپ نے اشارہ، اس میں اشارہ کس لیے ہوتا ہے؟ تخصیص کے لیے، خاص ہی، کوئی اور نہیں ہے. اس شخص کی پیٹھ سے ایسے لوگ نکلیں گے، اس سے بھی تحذیر ہے، اس کے عمل سے بھی تحذیر ہے، اس کے قول سے بھی تحذیر ہے، اور اس کی آنے والی اولاد سے بھی تحذیر جو اس کے راستے پہ چلے گی. اس سے بڑھ کر کوئی ثبوت چاہیے؟ اگر کوئی پوچھے نا تحذیر کیوں کرتے ہو، حدیث سنا دینا پھر، یہ واضح ثبوت ہے کہ نہیں؟ صرف اس سے نہیں، تحذیر کی انتہا دیکھیے آپ. سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں نصیحت. اور انبیاء سے بڑھ کر کون نصیحت کرنے والے امت میں؟ واللہ انبیاء سے بڑھ کر کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے. اس شخص سے، اس کے قول سے، اس کے فعل سے، اس کے منہج سے، اس کے راستے سے، اور ہر وہ شخص جو اس کی پیروی کرے گا اس سے بچ کے رہنا. سیدنا عمر نے تلوار نکالی، قتل کرو اسے. میں سبحان اللہ منع کر دیا سیدنا عمر کو، اسے قتل مت کرو. لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، لوگ یہ سمجھے کہ محمد اپنے صحابہ کو 200 قتل کرتا ہے. یہ ظاہراً تو وہ کیا ہے، کلمہ پڑھ رہا مسلمان ہے، ظاہراً وہ صحابی ہے، ظاہراً. کاش کہ وہ جان لیتے کہ ایک صحابی کی کیا قدر و قیمت اور کیا عظمت ہے، کاش کہ وہ جان لیتا. الغرض، وقال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. اس آیت کو یاد کر لیں، عظیم آیت ہے واللہ. ایک قاعدہ ہے جنت میں جانے کا، قاعدہ ہے، آسان قاعدہ ہے، اور ہر شخص جنت کا طلبگار ہے. نہیں، کرسچن بھی کہتے ہیں ہیون، ہندو بھی کہتے ہیں سورگ، سب کو چاہیے جنت. لیکن جنت سب کے لیے عام ہے کیا؟ اس کے لیے کوئی خاص راستہ بھی ہے؟ خاص راستہ بھی. دیکھیں راستہ کیا جنت کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. سب سے پہلی بات یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ، جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے، اسے خوف آ گیا ہے، اتنی بڑی عظمت والا میرا رب ہے، عظیم ہے میرا رب، سب سے بڑا ہے میرا رب، ذو الجلال والاکرام، جبار السماوات والارض ہے میرا رب، اور ڈر گیا. نمبر دو، اس ڈر نے اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا کر دی، ونہى النفس عن الهوى، اور اپنے نفس کو کس چیز سے روکے رکھا؟ خواہشات، بری خواہشات سے. نہى النفس عن الهوى، بس رزلٹ کیا ہے؟ فإن بے شک الجنت، جنت ہی الماوى، ٹھکانا ہے. خواہشات نفس پر کب قابو پایا جاتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر. لوگ کہتے ہیں جو ڈر گئے وہ مر گیا، ہم کہتے ہیں جو اللہ سے ڈر گیا وہ زندہ رہا، وہ مرتا نہیں، وہ کامیاب ہوتا ہے. جو اللہ سے ڈر گیا وہ کامیاب ہوا. سبحان اللہ، جیسا فرماتے وقت، یہ ہوا کے ایک معنی ہے، مطلقاً ہوا یعنی خواہشات نفس کو اگر بیان کیا جائے کسی آیت حدیث میں، الہوا کا لفظ اس طریقے سے بغیر آگے پیچھے کسی اور لفظ کے مطلقاً ہوا کہا جائے تو یہ مذمت کے لیے ہوتا ہے. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبه والميل مطلقا، اور ہوا محبت کے لیے بھی استعمال کیا گیا عربی زبان میں، دوسرا معنی اس کا یہ ہے. یا کس چیز پر مائل ہونے کو بھی ہوا کہتے ہیں، کس چیز کا راغب ہونا، مائل ہونا کو بھی ہوا کہتے ہیں. ہوا اور ہوا میں فرق ہے. ہوا ہوا کی بات نہیں کر رہے ہم, یہ جو ایئر ہوا اس کی بات نہیں کر رہے, ہوا جو خواہش نفس ہوتی ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں. شذا فرمت فید غلفی ہی المیر الحق و غیر ہی, جب مطلقاً محبت یا المیل کے لفظ میں ہوا کے لفظ بیان کیا جاتا ہے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں, یا تو المیل یعنی کسی چیز کی طرف مائل ہونا یا جھک جانا یا رغبت کرنا. فیدخل فی المیل الی الحق و غیره, یہ حق کی طرف ہوگا یا حق کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف ہوگا. وربما استعمل بمعنى محبت الحق خاصة والانقیاد الیه, پہلے تو برے کے لیے تھا, اب اچھے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں, لیکن قید کے ساتھ اچھے کے لیے. کیسے؟ وربما یہ ممکن ہے, استعمل بمعنى, یہ لفظ ہوا کا استعمال کیا جاتا ہے اس معنی سے, بمعنى محبت الحق, حق سے محبت, حق کی چاہت, خاصة خصوصی طور پر, والانقیاد الیہ, اور حق کی طرف انقیاد ہونا. وسئل صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ هل سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الہوا, ایک صحابی سے کسی نے سوال کیا کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کے تعلق سے کچھ فرماتے ہوئے سنا؟ فقال, صحابی عرض کرتے ہیں, سألہ اعرابی, ایک بدو نے, اعرابی نے یہ سوال کیا, عن الرجل يحب القوم, ایک بدو اعرابی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ایک شخص کے تعلق سے, يحب القوم ولم يلحق بهم, کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان کے ساتھ نہ جا سکا. فقال المرء, فقال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المرء مع من احب, ہر شخص اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. کہاں پہ؟ قیامت کے دن لوگ مر جاتے ہیں, دنیا میں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کا ساتھ دوستی لگاتے ہیں, اس کے ساتھ چلتے ہیں, وہ مر جاتا ہے, قیامت کے دن آپ اسی کے ساتھ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے جس سے آپ دنیا میں جس سے آپ محبت کرتے تھے. اس لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کس سے محبت کرتے ہیں. محبت کا معاملہ لوگ سمجھتے ہیں بس لو یا محبت کی بات آتی ہے تو کسی لڑکی سے ہوتی ہے, یہ بدکاریاں اور نافرمانیوں میں ہوتی ہے. محبت عبادت ہے, اور قیامت کے دن آپ دیکھیں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں, صدقین, شہداء اور صالحین ہیں, دوسری طرف فرعون, حامان, نمرود, ابو جہل, ابو لہب اور ان کے ہمنے والے ہم پیالے ہیں. کچھ شخص کہتے ہیں کون محبت کرتے ابو جہل ابو لہب سے, ان سے محبت تو بعض لوگ نہیں کرتے بلکہ اکثر لوگ نہیں کرتے, لیکن راستہ انہی کا اختیار کیا ہوا ہے. اور بعض لوگ بعض کافر کھلاڑی سے محبت کرتے ہیں, ہمارے جوان بچے, کافر کھلاڑی کا صرف نام نہیں, اس کے باپ کا نام بھی آتا ہے, دادے کا نام بھی آتا ہے, اس کا جو پیٹ پہ نمبر وہ بھی آتا ہے, اور اس کی ماں کا نام بھی آتا ہے, کتنی اس کی شادی ہوئی نہیں ہوئی, کتنی بچے ہیں نہیں ہیں, اس کے جوتے کا سائز کا نمبر بھی آتا ہے. یہ محبت ہے کہ نہیں؟ کس کے بارے میں اتنی آپ معلومات رکھتے ہیں, جس سے آپ نفرت کرتے ہیں یا جس سے محبت کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. اور بعض لوگ دنیا کے بدترین لوگ فلم اسٹار سے محبت کرتے ہیں اور تمنا کرتے کاش ہم ایسے ہوتے یا ایسے ہوتے, بعض لڑکیاں بھی, اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے. کیا قیامت کے دن کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ میرے دائیں بھائی یہ لوگ کافر اور بدکار لوگ کھڑے ہوں؟ المرء مع من احب, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر شخص قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا یا اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اس لیے اللہ کے لیے اپنی محبت کو درست کر لیں, دیکھیں کون محبت کے لائق ہے اور کون لائق نہیں. اگر ہماری محبت میں سارے نالائق ہوں تو ہم بھی نالائق ہیں, پھر یاد رکھیں, کیونکہ محبت کے بارے میں بھی سوال ہوگا, حساب بھی دینا پڑے گا, اور حساب کی ابتدا ہی جمع ہوگا تو پھر حساب ہوگا نا, حساب سے پہلے ہم نے جمع ہونے, تو دیکھیں آپ کے دائیں بائیں کون کھڑا ہوگا. تو آپ کا اور ہمارا حساب انہی جیسے ہوگا جو ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے, اور انہی کے ساتھ حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہر مسلمان کے لیے آسانی فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ولما نزل قوله عز وجل, اللہ تعالیٰ کا فرمان جو نازل ہوا, ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المؤمنین, ازواج مطہرات کے تعلق سے یہ فرمایا, تم ان میں سے جو چاہو رکھو, وتؤ إليك من ترجي من منهن وتؤ إليك من تشاء. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، سيد عائشة عرض كرتيه، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. لفظ هواك هي دیکھیں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ تیرا رب تمہاری خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے یہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سید عائشہ فرماتے ہیں. تو اسے یہ ثابت ہوا کہ ہوا کا لفظ محبت کے لیے بھی، میلان کے لیے بھی، رجحانات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ صحیح معنی میں ہے. وقال عمر فی قصۃ المشاورۃ فی اسارہ بدر، سید عمر رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر کے قصے میں جو انہوں نے مشورہ لیا تھا کہ جنگی قیدی بنانا ہے کہ نہیں مشرکین کو، فہویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقال ابو بکر ولم یہو ما قلت. سید عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فہویا، لفظ ہوا کا ہے، وہ پسند کیا جو ابو بکر صدیق نے کہا، وہ پسند نہیں کیا جو میں نے کہا. تو لفظ کس چیز کا ہے؟ ہوا کا لفظ ہے. تو یہاں پہ محبت کا، میلان کا معنی ہے، نہ کہ وہ مذمت والی ہوا کا، خواہشات نفسانی کی پیروی کا. وهذا الحديث مما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبه المحموده. اور اس حدیث میں ہوا کا لفظ محمود اور اچھی محبت کے لیے استعمال ہوا ہے. ہم اس قصے میں یوحنا بیان کیا صحابہ کا ایک فائدہ ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ فهم الصحابہ. یہ صحابہ نے کیسے سمجھا کہ ہوا مذمت کے لیے ہوتا ہے، اور بعض اوقات خاص قید کے ساتھ صحیح اس کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے. تو فہم السلف بہت لازمی ہے، سبحان اللہ. چوتھے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں مما استفاد من الحدیث، حدیث میں سے بعض اہم پیغام، نمبر ایک وجوب اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فیما جاء به، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے وجوب کا پیغام ملتا ہے ہر اس چیز میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. جو بھی شریعت لے کے آئے ہیں تو شریعت کے ہم پابند ہیں، اتباع کرنا واجب ہے. نمبر دو، تفاوت الناس فی الایمان، لوگ ایمان میں برابر نہیں ہیں، متفاوت ہیں. کہاں سے ہمیں یہ پیغام ملا؟ کس حدیث کے کس لفظ سے؟ لا یؤمنو، کہ ایمان کی نفی سے مراد کمال الایمان کی نفی ہے. جب ایمان میں کمی ہو جاتی ہے تو پھر لوگ اس میں متفاوت ہو جاتے ہیں اور مختلف ہو جاتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.